السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی، اور اس کا تعلق اصل اوپر والی آیت جو ہے، جس کی تفسیر گزشتہ درس میں عرض کی گئی، اس سے ہے. تو مختصراً اس کو دہراتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیت میں شرح صدر کا ذکر آیا، جس کا لغوی معنی، لٹرل میننگ شرح صدر کا معنی، سینے کا کھل جانا. اب سینے سے یہاں مراد دل ہے، جیسے کہ سینے میں دل ہوتا ہے، اور یہاں روحانی دل کی بات ہو رہی ہے. جس طرح ایک جسمانی دل ہوتا ہے، اسی جگہ ایک روحانی دل ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے. جس طرح ہمارے بدن میں روح ایک چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے بدن میں، تو اسی طرح جو دل جو ہے جسمانی دل، اسی جگہ ایک چیز ہے جسے روحانی دل کہتے ہیں. اور یہ دین میں بہت اہم ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آپ کی دینی حالت، میری آپ کی دینی حالت کا پورا دار و مدار دل کی حالت پر ہے. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان فی الجسد لمضغہ، بدن میں خون کا ایک لوتھرا، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی ایک بدن کا ایک حصہ ایسا ہے. کیسا ہے وہ؟ اذا صلحت صلح الجسد کلو، کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن روحانی اعتبار سے ٹھیک ہو گیا. واذا فسدت، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا بدن روحانی اعتبار سے بگڑا ہوا ہوگا. یعنی اگر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ الا، بہت غور سے سنو، یہ بدن کا کون سا حصہ ہے؟ وہی القلب، یہ دل ہے. کیا مطلب؟ کہ دل اگر ٹھیک ہو جائے تو روحانی اعتبار سے، اب روحانی اعتبار سے دل ٹھیک ہو جائے اس کا کیا مطلب ہے اس پر ہم آتے ہیں، لیکن دل اگر ٹھیک ہو جائے روحانی اعتبار سے تو اس کا مطلب بدن کا ہر دوسرا عضو جو ہے، چاہے آنکھ ہو، چاہے زبان ہو، چاہے کان ہو، چاہے ہاتھ ہو، اس سے جو اعمال صادر ہوتے وہ ٹھیک ہوں گے. اس لیے کہ یہ یوزم جو کہ ہیڈ کوارٹرز ہے، کنٹرول روم ہے. کنٹرول روم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے مطابق پورا لشکر اور پوری جماعت کام کرتی ہے. تو اگر کنٹرول روم میں کچھ غلط فیصلہ ہوا کہ ایسا کرنا ہے حالانکہ اس طرف جانا ہے، لیکن پورا لشکر اور پوری جماعت اس طرف جائے گی، تو دل ایسا ہی ہے. اب دل کے ٹھیک ہونا اور دل کے بگڑ جانے کا کیا مطلب؟ تو دل کے اندر کچھ اوصاف ہوتے ہیں، کچھ کوالٹیز ہوتے ہیں، اور ان کوالٹیز کو شریعت میں اخلاق کہا جاتا ہے. اب ایک تو ہمارے عرف میں ہماری زبان میں انگریزی ہو گجراتی ہو اردو میں بھی ہو اخلاق ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بڑے با اخلاق آدمی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بڑے وہ اچھی طرح ملتے ہیں، اچھی طرح بولتے ہیں، اس میں ادب ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں شک نہیں. لیکن یہاں شریعت میں یہاں جب اخلاق کی بات ہو رہی تو ایک دوسری چیز ہے، وہ کیا ہے کہ دل کے اندر کچھ صفت ہے، کچھ اوصاف ہے، کچھ کوالٹیز ہے جو نظر تو نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ دل کے اندر ہے، لیکن اس کا اثر پورے بدن پر ہوتا ہے، سب اعمال پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر دل کے اندر اور یہ صفت، یہ اوصاف جو دل میں ہے وہ اچھے بھی ہو سکتے برے بھی ہو سکتے. آسان مثال ہم لے لیجیے، دل میں ایک اچھی صفت ہے خیر خواہی، ہمدردی، دوسروں کے لیے فیلنگ، یہ دل کی ایک صفت ہے. تو اگر کسی کے اندر یہ ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اعمال میں آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اگر وہ کسی کو کسی کی تکلیف کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اگر وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے کوئی ایسے شخص تکلیف میں ہے جو میں مدد کر سکتا ہوں تو وہ اپنے کام آگے پیچھے کر کے مدد کے لیے جاتا ہے. اگر آپ کو اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے تو عیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے. پتہ چلا کہ فلاں جگہ لوگوں پر بڑی تنگی ہو رہی ہے یا مصیبت میں گرے ہوئے ہیں اور ان کو مالی تعاون کی ضرورت ہے تو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ سب علامتیں ہیں کہ اس کے دن میں یہ دوسروں کے لیے فیلنگ ہے. تو اگر ہم غور کریں تو یہ سب جو اعمال ہو اچھے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ دل کے اندر یہ صفت ہے. دل کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو اس کو یہ سب اعمال کرنے کا شوق نہیں ہوتا. تو دیکھو دل میں ایک صفت آ گئی، اس کے نتیجے میں کتنے اچھے اعمال زندگی میں آ گئے. اب دوسری طرف دل میں اگر خیر خواہی اور ہمدردی نہیں ہے دوسروں کے لیے، دل میں بخل ہے، اپنی ہی فکر ہے، اور یا اس سے زیادہ بدتر دل میں حسد ہے کہ دوسروں کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر اس کو جلن ہوتی ہے، اب اگر وہ اس کی فکر نہیں کرے اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہیں کرے تو آہستہ آہستہ اس کے اعمال میں بھی یہ نظر آئے گا کہ وہ فراش اس کی غیبت کر رہا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو جلن ہے کہ اس کو بہت مال ڈال کیوں ہو گیا. وہ فلاں شخص کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو یہ جلن ہے کہ اس کا گھر ایسا کیوں اور میرا گھر تو ایسا نہیں ہے. اس کو تو سب پذیرائی دیتے ہیں، سب اچھی نہیں، سب اس کو لوگوں میں اس کے اسٹیٹس ہے، میرا تو ایسا نہیں ہے. تو یہ سب برے اعمال کیوں ہو رہے؟ دن میں ایک بری صفت کی وجہ سے. اب ہم مثالیں دیتے چلے جائیں گے کہ دل میں اچھی صفت یہ ہے، دل میں اچھی صفت توازو ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ دوسرے لوگ مجھ سے نیچے ہیں. اس حساب سے وہ جب لوگوں کے سے ملے گا تو نظر آئے گا کہ وہ کسی کو وہ بڑے ادب کے ساتھ ملتا ہے، وہ کسی کو کوئی گالی نہیں دیتا ہے، وہ تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اگر کوئی کام ہو تو دوسروں کا آگے بڑھنے دیتا ہے، باہر نکلنا ہے گھر سے تو دکھ رہا ہے کوئی دوسرا ہے تو اس کو تم. تو ایک تو یہ کہ ہمارا کلچر ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، یہاں تو یہ کہ دل میں صفت ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. تو یہ جو ہمارے زمانے میں اور شریعت میں یہ جو کہا جاتا ہے تزکیہ تو نفس، تزکیہ تو القلب، اس کا مطلب یہی ہے کہ دل میں یہ اچھی اچھی صفتیں آ جائے اور دل سے بری بری صفتیں نکل جائے. اور اسی کے لیے کسی شیخ کو ڈھونڈا جاتا ہے، کسی ماہر کو. ماہر کی ضرورت اسی کہ آپ کی نماز تو آپ کو نظر آتی ہے، آپ کا روزہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ کا کسی پر ظلم کرنا بھی آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب نظر آتا ہے اسی کہ یہ ہاتھوں سے ہوتا ہے. آپ کا گانا بجانا سننا بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن دل کے اندر کوئی صفت ہے، وہ کبھی وہ نظر تو آتی نہیں اور کبھی محسوس بھی نہیں ہوتی. اسی کا اندر ہے تو وہ تو غور کرنا پڑے گا کہ ہے واقعی اندر ہے یا نہیں. کبھی فوراً کبھی. تو کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے وہ تشخیص کرتا ہے, ڈائگنوسس کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے. اور چونکہ ماہر ہوتا ہے تو ماہر ہوتا ہے تو بڑے کبھی کوئی چھوٹی سی چیز ہے. تو جب آدمی کسی شیخ سے مربوط ہوتا ہے تو ایک کام اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وقتاً فوقتاً اس کو اپنے حالات سے مطلع کرنا پڑے گا کہ میری مثلا میری زندگی میں یہ خوبی ہے یا یہ برائی ہے یا الحمدللہ ایسا ہوا. تو کبھی تو مرید جو ہے, پیشنٹ جو ہے, وہ اپنے شیخ کو ایسی کوئی بات لکھتا ہے کہ اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن جو ڈاکٹر ہے, جو شیخ ہے, جو ماہر, وہ فوراً سمجھ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے. جیسے کبھی اندر کینسر ہوتا ہے, اللہ سب کو عافیت سے رکھے اور سب کو حفاظت سے رکھے. کبھی اندر کینسر ہوتا ہے تو شروع شروع میں اس کے اثر بہت چھوٹے لگتے ہیں, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہاں درد شروع ہو گیا, اچانک کبھی کبھار وہ بخار آ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹروں کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے کہ یہ دو تین چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اگر یہ دو تین چھوٹی چیزیں ہیں جو کسی کے میں جمع ہو جائے تو اس کا فوراً چیک کرا لینا چاہیے, اسے کہ یہ خطرہ ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا, بلکہ ایسے لوگوں کا مجھے پتا ہے کہ وہ تو ڈاکٹر کے پاس گئے کوئی دوسری بیماری کے علاج یا اس کی تشخیص کے لیے, لیکن ڈاکٹر کو اس کے حالات سن کر اندیشہ ہوا کہ اس کے اندر یہ کینسر کی بیماری ہے اور اگ رہی ہے, تو اس کو کینسر چیک اپ کے لیے بھیج دیا اور کینسر پکڑ لیا گیا. تو شیخ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے تو پہلا کام تو یہ شیخ یہ کرے گا کہ تشخیص کرے گا, اور تشخیص کے بعد پھر علاج کرے گا. علاج یا تو کوئی ایسا نہیں کوئی دوا دے گا, وہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ذکر تو دے گا ہی, اس کے ذکر تو ہر بیماری کو کی شفا کے لیے مفید ہے. جس طرح ہر بیماری کے لیے ایک بنیادی اصول کے کہ بنیادی اصول ہے کہ صحت میں کہ آپ کو ہیلتھی فوڈ کھانا چاہیے, ٹیک اوے سے پرہیز کرنا, شوگر سے پرہیز کرنا چاہیے, یعنی کم از کم کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو جس طرح ہر بیماری کے لیے یہ مفید ہے, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, ذکر تو ہر بیماری کے لیے مفید ہے, اسی طرح نیک صحبت وہ بھی ہر بیماری کے لیے مفید ہے. پھر آپ کی بیماری جو ہے, میں شیخ کے پاس گیا اور میں نے اور شیخ کو اندازہ ہوا یا میں نے بتایا کہ میرے اندر بخل ہے, تو میرے لیے اس کے لیے الگ علاج ہوگا. کوئی اور گیا اس نے کہا کہ میرے اندر حسد ہے تو اس کے لیے الگ علاج ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دو آدمی لے کر ایک بیماری لے کر گئے, لیکن ہر ایک کے مزاج کے مطابق الگ علاج بتایا جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو خیر میں تھوڑا دور چلا گیا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل بہت اہم ہے, اسی لیے شروع ہی سے ایک مقصد بنایا گیا کہ دل میں جو بری صفتیں وہ نکل جائے اور اچھی صفتیں جو قرآن حدیث میں مذکور ہے وہ آ جائے. تو دل کی اچھی صفتوں میں سے ایک اچھی صفت ہے شرح صدر, اور شرح صدر در حقیقت وہ ایک ہی اچھی صفت کا نام نہیں ہے. شرح صدر اس حالت کو کہتے ہیں جب آدمی کے دل میں سب اچھی صفتیں آ جائے, دل پورا مزین ہو جائے اچھی صفتوں سے, اور جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ آخرت کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوگی اور دنیا کی سے بے رغبتی ہوگی, دنیا میں دلچسپی نہیں ہوگی. جب سب آخرت کے اعمال کی طرف دلچسپی اور دنیا کے اعمال میں دلچسپی نہیں ہوگی, شوق نہیں ہوگا. ہاں دنیا میں جیے گا اور خوشی سے جیے گا, ایسا نہیں کہ اچھا کھانا ہے تو وہ کھائے گا ہی نہیں, وہ کھائے گا اور خوشی سے کھائے گا, لیکن اس میں دل نہیں لگا ہوا نہیں ہوگا, دل تو آخرت میں لگا ہوا ہوگا. یہ شرح صدر ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے, اور یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے اس لیے کہ دل میں سب اچھی صفتیں آ گئی ہیں. تو اچھی صفتیں آ گئی اور سب بری صفتیں نکل گئی, تو ظاہر ہے اس کی حالت ہوگی. دیکھو ایک تو یہ کہ ہم بہت سے اعمال جو کرتے ہیں تو وہ ایک تو ایک بہت سے اعمال ہم کرتے ہیں اسے کہ عادت ہے, عادت کے مطابق کرتے رہتے ہیں, وہ بھی اچھی چیز ہے, میں یہ نہیں کہہ اچھی, لیکن ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ شوق ہے اس عمل کی طرف, پہلے سے چلا آ رہا ہے تو چکر رہے, یا کبھی جیسے میں نے اس کا یہ بھی بہت اچھی سی بات، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اچھا ہے، لیکن اس کی طرف شوق نہیں لیکن مجبور کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ جب شرح صدر یا دل کا تزکیہ، دل صاف ہو جاتا ہے تو یہ سب اعمال کی طرف شوق ہو جاتا ہے، خود بخود طبیعت ان کی طرف لپکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جس شخص کی طبیعت خود ایسی ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے، بھائی دو آدمی لے رہے، دو آدمی سفر کے لیے جا رہے، ٹرپ کے لیے جا رہے، کوئی دوسرے ملک افریقہ جا رہے، اور ایک شخص کو بڑا شوق ہے وہاں جانے کا اور دوسرا شخص کو شوق بالکل نہیں ہے، لیکن کوئی ضرورت ہے، کوئی رشتہ دار وہاں ہے یا کسی کام کے لیے جانا ہے تو، اور تو وہ بھی جا رہا ہے، تو دونوں پلین پر ہیں. لیکن ظاہر کہ دونوں کی کیفیت میں بالکل بیان فرق ہوگا. ایک تو بہت خوشی خوشی پورا سفر، بلکہ جیسے جیسے وہ افریقہ تک قریب ہوتا چلا جائے تو اس کا شوق اور اس کی خوشی اور بڑھے گی. اور دوسری کی طبیعت شروع ہی سے بھاری ہوگا اور اسے وہ پورے سفر میں، کب میں سفر سے فارغ ہو جاؤں، کب میں واپس گھر آ سکوں. پہلا شخص کچھ تھوڑی بہت دقت بھی ہو جائے پلین میں، پتہ چلا کہ سیٹ تھوڑی تنگ ہے، تو اس کو ایسا کوئی ایئر نہیں، اسی کہ وہ تو اس کو معلوم ہے کہ جہاں میں جو کام میں کرنے اس میں بہت لطف آئے گا. اور دوسرا شخص ہر چھوٹی چیز اس کے لیے اور زیادہ بھاری لگے گی، تنگ ہے، اوہ پلین میں یہ مسئلہ ہے، چھوٹا سا ڈیلے ہو گیا، یوں بھی پلین کا فلائٹ ہم 7-8 گھنٹے کا ہے اور کہا گیا کہ آدھے گھنٹے کا ڈیلے، اس کو اور بھاری لگے گا. تو دین میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جس کو شرح صدر حاصل ہو گیا اپنا تزکیہ کرا کر کے، تو اس کبھی اللہ تعالیٰ امتحان اس کو بھی تھوڑی بہت مشقت میں ڈالتے، لیکن بالعموم اس کی طبیعت یہ ہوگی. تو جو ہم نیک لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بہت کچھ عمل کرتے تھے، فلاں شخص تو اتنے گھنٹے تہجد پڑھتا تھا اور اتنے سالوں سے وہ اس کی تہجد نہیں چھوٹی اور اتنے روز اور اتنی تلاوت کرتا تھا، تو اگر ہم کبھی سوچ رہے تو ہم سوچ رہے کہ کتنی محنت کی ہوگی اس سے، کتنا مجبور ہم، میں تو ایک جز روزانہ پڑھنے میں مجھے تو اتنی مشقت ہے، رمضان میں 2-3 جز پر مجھے اتنی مشقت ہوتی ہے، تو اس کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. نہیں اس کی زندگی اس میں یہ دقت ہوتی ہی نہیں ہے، اس سے کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس کو تو ان اعمال میں شوق ہوتا ہے، اس کو تو لطف آتا ہے ان اعمال میں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شرح صدر جو ہے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے. تو گزشتہ آیت میں اس شرح صدر کا تذکرہ آیا کہ یہ ہے کیا. اب آگے شرح صدر حاصل کرنے کے لیے ایک چیز ہے جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے قرآن، خود قرآن. قرآن سے آپ کو شرح صدر، تزکیہ، دل کی صفائی، دل کی اچھا صاف کیسے ملیں گے؟ دو طریقوں سے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. ایک طریقہ ہے قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن ذکر اللہ کی ایک شکل ہے، اللہ کی یاد کی ایک شکل. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن جو ہے باقی سب ذکر کے شکلوں میں سے سب سے بہتر شکل ہے، افضل الذکر ہے. تو اب ذکر، بلکہ افضل الذکر میں مشغول ہوں گے ریگولارٹی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تو اس سے آپ کو اس سفر میں مدد ملے گی شرح صدر کے حصول میں. یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اچانک نہیں، آہستہ آہستہ. اور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن کے مضامین پر غور کرنا. قرآن ایسا بنایا ہی گیا ہے کہ آدمی اس پر غور کرتا ہے تو اس کو بھی شرح صدر اور یہ اوصاف حاصل کرنے میں مدد ہوتی ہے. اب غور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگر وہ عالم ہے تو وہ تو خود غور کر سکتا ہے، اور اگر وہ غیر عالم ہے تو کسی سے اس کی تشریح لے کر، یا تو کسی کے سامنے بیٹھ کر، یا اگر وہ نہ ہو سکے تو کسی معتبر عالم سے پوچھ کر، کوئی تفسیر کھول کر. تو کوئی ہاں تورے خط رہا ہو. لیکن ایک بات عرض کر دوں اسے کہ وہ ہمارے زمانے میں بہت عام ہو رہی, وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں صرف ترجمہ دیکھ کر, میں بھی دیکھتا ہوں کہ فلاں شخص مسجد میں ترجمہ دیکھ رہا ہے, فلاں شخص بیٹھا ہوا ترجمہ دیکھ رہا ہے. تو بے شک قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا, سمجھنے کے لیے بھی اتارا گیا. لیکن قرآن جو ہے وہ نارمل اور عام کتاب نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ ایک خاص سٹائل سے لکھا گیا. اسٹائل کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ کبھی ایک بڑا مضمون جو ہے چھوٹے تھوڑے ہی الفاظ میں بیان کر دیتا ہے. اب اگر آپ اس تھوڑے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ نہ سکے, یا آپ جو اس آیت میں تین ایک جملہ ہے اور اس جملے کے متعلق جو احادیث ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی اور کوئی یا کوئی تفسیر کھول کر, تو ہو سکتا ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ نہ پائے, بلکہ بکثرت ایسا ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے غلط تفسیر ہی لے لیں. آپ کو مثال بیان کروں, قرآن کے پہلے ہی جز میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ کے لیے مغرب, مشرق اور مغرب, ایسٹ اور ویسٹ دونوں اللہ کے لیے, دونوں اللہ کے کنٹرول میں ہیں, دونوں اللہ کے ہیں, پوری کائنات ہے. تو ظاہر ہو پھر آگے ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, پھر جہاں تم چہرے کرو, جہاں تم رخ کرو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ کی ذات وہاں ہے, اللہ کی ذات وہاں ہے. تو اگر کوئی یہ آیت پر ہے اور صرف ترجمہ دیکھ لے اور ترجمہ دیکھ کر اس کو ایسا لگے کہ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ عبادت کرنا ہو, نماز پڑھنا ہو, تو اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے, تو ہر جگہ عبادت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو, تو ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوا ہے بلکہ. تو وہ شخص ایسی غلطی میں پڑے گا جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اس کی ہر نماز پھر مردود ہو گئی, اس کی ہر نماز باطل ہو گئی, جیسے کہ وہ قبلہ رخ کا اہتمام کر ہی نہیں رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت آسان مثال ہے سمجھنے کی, دوسری مثالیں بھی ایسی ہیں. اسی لیے علماء کرام وہ ہمارے جو ہے علماء جو ہے ہمارے لیے زندگی مشکل کرنا نہیں چاہتے, ان کا کہ یہ کام بازو کہ ایسا ہوتا ہے, انہوں کہ ایسا اس طرح کرو نہیں اس طرح اس کرنے میں. علماء کرام وہ ان کو آپ کے ساتھ سر پوڑی اور ہیڈ ایک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, آپ ایسا کیوں کرتے ایسا کیوں کرتے, ان کو لوگوں کی فکر ہوتی ہے, اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں. اگر ان کو لوگوں کی فکر نہ ہوتی تو ایک مرتبہ کہہ دیا, دیکھا کہ یہ تو مان نہیں رہا ہے, یہ تو اسی کے مطابق, تو مرو کام نہیں ملے, وہ جا رہے اپنا کام جا رہے. نہیں نہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اول, یہ شخص جو ہے جنت تک پہنچ جائے, جو کام کر رہا ہے وہ اس طرح کرے کہ پروڈکٹیو ہو, مفید ہو, مضر نہ ہو. تو قرآن کا ترجمہ, قرآن کو سمجھنے کے لیے جو مفید طریقے ہیں جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ تین ہیں. یا تو آپ عالم بن جائے اور خود آپ ہر چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں, ترجمے سے, شروحات سے, تفاسیر سے, لیکن یہ مشکل طریقہ ہے, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہر ایک. پھر اس کے بعد دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ کسی عالم سے استفادہ کریں, اس کے درس میں بیٹھے. بیٹھنا مشکل ہو تو گھر سے سنیں. بہتر شکل تو یہ کہ بیٹھ کر اسے کہ بہت سی چیزیں جو یہ علماء کا ایک تجربہ ہے اور سلف سے چلا آ رہا ہے کہ آمنے سامنے آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملتی ہے, اور یہ دونوں کا تجربہ کرے تو آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ اسی لیے ہمارے دین میں ہمیشہ یہ اہتمام رہا ہے کہ جس کسی سے فائدہ اٹھانا ہو اس کے ساتھ وقت گزارو, اس کے سامنے بیٹھو. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا, ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ منورہ کے امیر, تو ٹھیک ہے آپ تو لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن صحابہ میں تو بکثر ایسے لوگ تھے. تو کوئی حکم جاری کرنا ہو, کوئی مسئلہ بتانا ہو, تو ایسا بھی تو کر سکتے کہ فلاں کو بلا, اس کو لکھوا دو اور ہر جگہ اس کا پیپر پہنچا دو. اور میں نے کہا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں, لیکن دین میں ہمیشہ یہ اہتمام رہا کہ پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اس شخص کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ جس طرح ہمارے دین جو ہے وہ الفاظ کا نام ہے, اسی طرح ہمارے دین ایک روحانیت کا نام بھی ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر کسی عالم سے حاصل کرتے تو آپ کو صرف کچھ نالج اس کی زبان سے حاصل ہوا, نہیں, آپ کو اس کے دل میں سے بھی کچھ جو روحانیت اس کو حاصل ہوئی قرآن کے مطالعے کے فائدے سے آپ کو یہ بھی ملتا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ کہ کسی عالم سے استفادہ کرے. تیسرا طریقہ یہ کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے, میرا شیڈیول ایسا نہیں ہے یا کوئی عالم اویلیبل نہیں ہے, تو تیسرا طریقہ یہ کہ کسی معتبر عالم سے پوچھ کر کوئی تفسیر اختیار کرے, کوئی تفسیر کی کوئی کتاب, یا کم از کم ترجمہ کی کوئی کتاب جس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے, جس میں ترجمہ ہی ہے لیکن نیچے تھوڑا بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے, کچھ فٹ نوٹس کی شکل میں, حاشے کی شکل میں. تو وہ اسی لیے ہے کہ جہاں کہیں مفتی صاحب کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ کر اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, تو اس کو میں یہاں نیچے فٹ نوٹس میں اس کو واضح کر لوں. تو خیر یہ تین طریقے ہیں, میں تھوڑا حد کر چلا گیا اسے کہ قرآن پر غور کرنا بہت اہم کام ہے, ہر شخص کو کرنا چاہیے. ان تینوں طریقوں میں سے ایک طریقہ ہر شخص کو اختیار کرنا چاہیے, چاہے مہینے میں ایک مرتبہ, چاہے پانچ منٹ, اور ان تینوں میں سے جو بھی طریقہ اس سے ہو سکے بہتر طریقہ یہ ہے. پھر تیسرے, لیکن آخری تیسرے نمبر کا طریقہ بھی صرف ہو سکے تو وہ بھی کرنا چاہیے. ہمارے زمانے میں کوئی کتاب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, حالانکہ اب تو انگریزی میں بہت اچھی اچھی تفسیر آ گئی, علماء کو پوچھا نہیں. اور ایسے بھی تفسیر آ گئی کہ یہ ایسی تفسیر ہے کہ وہ ابھی تین ایج ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا, ایسی تفسیر کہ چلو عدل کو سمجھ میں آئے گا. تو اس کا شوق ہونا چاہیے, تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہنا چاہیے, لیکن صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں, یہ کہ مجھے کیا سبق مل رہا ہے. ایسے لوگ ہیں, ایسے نان غیر علماء کہ کسی عالم کے شوق کی ترغیب دینے پر انہوں نے معارف القرآن شروع کر دی. اب معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے جو 8 بڑے جلدوں میں ہے, 8 والیوم میں ہے, اور بہت سے علماء نے بھی پورا نہیں کیا ہوگا, اسے ان کو دوسری کتابیں بھی دیکھنی ہوتی ہے. لیکن ایسے غیر علماء ہیں کہ کسی کی ترغیب دینے پر کہ تفسیر پڑھا کرو, انہوں نے شروع کیا, اور شروع کیا بہت زیادہ نہیں, ہفتے روزانہ ایک صفحہ, ہفتے میں ایک صفحہ, ہر تین دو تین چار ہفتے ایک صفحہ, اور آہستہ آہستہ پورے 8 جلدیں وہ پوری کر لی. تو کرنے والے کر رہے, دیکھو دنیا کے میں خطرہ ہوں, لیکن بہت ہی اہم کام ہے. عظیم مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ, ابھی قریب میں میرا ان کے ایک بیان میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی, تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بیان میں فرمائی وہ یہ کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دارال العلوم دیوبند کے شروع کے شاگردوں میں سے, اور شیخ الحدیث بھی بنے, اور بہت سے حکیم الامت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت ان کے شاگرد ہیں, ان کو وہ انہوں نے محنت کی ہندوستان کو آزاد کرنے میں. تو ان کو ایک مدت کے لیے چند سال, غالباً 4 سال کے لیے جیل میں رکھ دیا گیا مالٹا میں, اس زمانے کے انگریزوں کا جیل تھا. تو 4 سال, غالباً 4 سال, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. جب جیل میں ان کو داخل کیا, اس وقت ان کی عمر کافی بڑھی ہوئی تھی, تو کافی لمبی مدت علم میں, روحانیت میں, امت کی خدمت میں گزری. جیل میں 4 سال گزرے. جب واپس تشریف لائے, رہائی ہوئی, تو انہوں نے یہ نصیحت کی کہ جیل میں میں بہت ہی غور کرتا رہا کہ امت جو ہے کہ زوال, مسلمانوں کے زوال, مسلمانوں کی حالت دینی اور دنیاوی اعتبار سے بدتر ہوتی چلی جائے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے بہت غور کیا تو غور کرنے کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آئیں, تو ان میں سے ایک بات آج ذکر کرتا ہوں اسی کے اس کا تعلق ہمارے سے. ایک بات یہ آئی کہ امت کا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا. یہ حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے سنا. سو تعلق ختم ہو گیا کا ایک مطلب تلاوت کے ذریعے تعلق, دوسرا پھر سمجھنے کے ذریعے تعلق, اور تیسرا اس پر عمل. اب عمل تو اسی وقت ہو سکا جب سمجھے. تو اول تو ہم میں سے بہت تلاوت کے لیے تیار ہی نہیں. تلاوت کے لیے جو تیار ہوتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی سمجھنے کی فکر ہوتے ہیں؟ بہت ہی کم, 5% بھی نہیں ہوں گے. تلاوت تو کم از کم ایک حد تک جو کسی کو دین کی فکر ہو تو روزانہ نہیں تو کبھی کبھار کر لیتا ہے, کرنا تو روزانہ چاہیے, لیکن سب کسی کو نہیں. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایک بنیادی وجہ, اور دوسری بنیادی وجہ یہ کہ اتحاد نہیں ہے. وہ تو حد کیا ہو, لیکن میں یہ نہیں طریقہ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے درس میں آئے. نہیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن پر غور کرنے کی کوشش کریں. ہاں, معتبر طریقے سے اگر کسی عالم سے استفادہ کریں تو معتبر عالم ہو. اگر آپ کو پہلے نام نہیں دیکھا ہو یا نام دیکھا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کون ہے, تو کسی جو جس عالم کو آپ پہچانتے ہیں کہ یہ فکر آخرت والے عالم ہیں, اس کو پوچھ لیں. اور کتاب بھی کھولنی ہو تو پہلے پوچھ لیں کہ یہ کتاب میرے لیے سوٹیبل ہے. لیکن آدمی قرآن پر غور کرنے کی کوشش کرے. تو خیر, یہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پر غور, یہ دو طریقے ہیں جس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے. اب اس آیت کا بھی, اس آیت کا تو صرف ایک دو جملے باقی ہے, اس کو ہم جلدی پورے کر کے ہم فارغ ہو جاتے. تو آیت کا پہلا حصہ اللہ نے ہم نے گزشتہ درس میں آ چکی, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں کہ قرآن کے مضامین ایسے ہے, وہ ہو گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تَقْشَعِرُوا مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, جن لوگوں کے پاس اپنے رب کا خوف ہے اس سے ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے, وہ لرز آتے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن پر غور کے نتیجے میں ان کو فکر ہوتی ہے دین کی. قرآن پر غور کرنے کا یہ فطری نتیجہ ہے کہ آپ کو دین کی فکر آپ کی بڑھے گی, دین کی طرف میلان آپ کو بڑھے گا, جس کسی درجے کا ہو لیکن بڑھے گا. اور اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ فکر ہو اور خوف ہو تو پورا بدن کانپنے لگے. تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, پھر ان کی کھالیں, ان کا جسم اور ان کے دل وہ نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی یاد کی طرف, اللہ کی یاد سے مراد اعمال ہے. کبھی اللہ کی یاد سے مراد اعمال اور اطاعت بھی ہوتی ہے. تو پہلے قرآن پر غور اور قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں ان کے دل میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے, اور یہ ہوتا رہتا ہے. ثم کا مطلب کچھ مدت کے بعد, اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ قرآن کی تلاوت ہو, پہلی مرتبہ قرآن پر غور, تو فکر تو پیدا ہوئی لیکن اعمال میں کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی حرج نہیں. اب کرتے رہو. ثم ایک مدت کے بعد وہ یہ وقت آئے گا کہ آپ کا دل اور آپ کی جسم وہ اللہ کی یاد یعنی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائے گی. اور نرم ہو کر اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائے, اس کا کیا مطلب؟ مجبور ہو کر نہیں, او کرنا ہی ہے, اے اللہ کی اطاعت کرنی ہے دین میں, نہیں. یہ فکر ایسی ہوگی کہ آپ کا دل کرے گا کہ اسی کو مجھے کرنا ہے. جب تک آپ یہ فکر پیدا ہونے کے بعد جب تک آپ اطاعت میں لگے نہیں, آپ کو سکون نہیں ملے گا. یہ قرآن پر غور کرنے کا فائدہ ہے اور قرآن کی تلاوت کا فائدہ ہے جو قرآن خود بتا رہا ہے. اسی لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک ھدى اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. قرآن پر غور, قرآن پر کی تلاوت, قرآن سے استفادہ, یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی اس کی ہدایت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے. یہدی بھی من یشاء, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کے بد اعمال کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ہدایت نہیں دینا ہے, پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو خیر, اس درس میں کچھ اور بھی مضامین آ گئے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ایک قرآن سے تعلق ہے, جس تلاوت اور اس پر اس کو سمجھنا اور سمجھنا عمل کی نیت سے, یہ دونوں کام کرنے کی توفیق نصیب کرے, خود بھی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب, فیملی میں بھی اس کی ترغیب, آپ کو لگے کہ مناسب ہے اول تو گھر میں تعلیم ہونی چاہیے, آپ کے لگے کہ مناسب ہے تو ایک دن تعلیم میں کوئی تفسیر شروع کر لو, علماء کو اس کو پوچھو کہ کون سی تفسیر ہے, وہ بتائیں گے یہ آسان تفسیر ہے کہ آپ تعلیم میں بھی کر سکتے ہیں, اس کا کچھ حصہ بڑھ کر سناؤ, آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو خود اور آپ کے خاندان میں بھی آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ.